بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اقرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی 15ویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے اسلامی آداب معاشرت. سماعت فرمائی.
نحفظه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفرقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اربعین نووی میں اب جو چند احادیث آ رہی ہیں ان کو ہم ایک مجموعی نام دے سکتے ہیں، حسن معاشرت، حسن آداب، شرافت، مروت، تحمل، بردباری، شائستگی، مہذب ہونا اور ایک میچیور پرسنالٹی قرار پانا اللہ کی نگاہ میں. اس کے کیا پری ریکوزٹس ہیں، کیا اس میں اوصاف ہیں، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کی علامات ہیں، یہ مضمون قرآن مجید میں بھی آیا. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کے حوالے سے کچھ اوصاف بیان کی. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ویسے تو تمام مسلمان اللہ کے بندے ہیں، تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے، وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کا اوصاف کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، وہ زمین میں چلتے ہیں ہنسنے کے ساتھ. اصل یہ چال جو ہے یہ بھی بتا دیتی ہے انسان کی ذہنی کیفیت کیا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیس از انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ بتا دیتا ہے، اس کا اتار چڑھاؤ بتا دیتا ہے، اس کی رنگت کی تبدیلی بتا دیتی ہے، اس کی پیشانی پر اگر کوئی قطرے آ گئے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اندر کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے چال قرآن مجید نے چال کا ذکر کا ہی مطلب آیا. چنانچہ سورہ لقمان میں بھی آیا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، ولا تمسکن بالارض مرحا، زمین میں اثر کر کے چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم کتنا ہی پیر مار مار کر چلو تو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی گردن اکڑا لو ہمارے پہاڑوں کے برابر تم سے نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے یہاں فرمایا ہاؤ ہر طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ ایک ویزا خاتم جاہلون قالوا سلام، اور جب ان کے ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا ان سے بحث و تمیز میں الجھنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو عقل کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, جاہل کا لفظ ہے عربی زبان میں, اردو میں تو ہم کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو جاہل ہے, عربی میں جاہل کا معنی وہ نہیں ہے, جذباتی انسان, مشتعل مزاج انسان, ایک انسان وہ ہے جو عقل سے ترجمہ چاہتے کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو اپنے جذبات کے رو میں بیٹھ جاتا ہے, تو جاہل اسے کہتے ہیں. تو جب جاہل ان سے الجھنا چاہے بحث و تمہیس میں, اب یہ نوٹ کیجیے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ یقیناً اللہ کا داعی بھی ہوگا, لیکن اس دعوت کا بھی ایک جو ہے مقام یہ ہے کہ آپ کسی کے سر پہ جا کے ٹکرا جائیں, اس سے بات کریں, الجھتے رہیں, وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تب بھی آپ زبردستی جو ہے اس سے گفتگو کریں, یہ انداز ہے, یہ حکیمانہ نہیں, حکیمانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ موقع دیکھیں, محل دیکھیں, آپ کا مخاطب جو ہے اس کی کس قسم دہلی کیفیت کیا ہے اس کو دیکھیں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت یہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے تو خام خواہ اس کے ساتھ الجھے نہیں, بلکہ اگر وہ الجھنا چاہے تو میں سلام ٹھیک ہے, اس وقت آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر اس وقت گفتگو کریں گے ان شاء اللہ, قالوا سلام, سلام کہہ کر رخصت, لٹھ مار کر بھی رخصت نہ ہو کہ دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع نہ رہے, بلکہ وہ رخصت جو ہے رہن دی جائے وہ اسی میچورٹی کے ساتھ دی جائے. تیسری صفت ان کے بیان کی گئی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے, قیام اللیل تہجد, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے ہٹا دے, یعنی یہ کہ اپنی نیکی پر ان کا تکیہ نہیں ہوتا, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم تو ظاہر بات ہے کہ دین پر چل رہے ہیں, دین کے اعمال جو ہیں وہ ہم سر انجام دے رہے ہیں تو ہمارا تو استحقاق ہو گیا ہے, ہمیں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے, جہنم سے ہمارا چھٹکارا جو ہے وہ تو لازمی ہوئی ہے, شدت سے رہتا وہ اپنی عبادت کو اپنی خدمت دین کو اللہ کے دین کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں اس کو حقیق سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اگر اللہ کی راہ میں نظر کٹوا بھی دی تو کیا بات تھی, یہ جان اللہ نے دی تھی اس کو سوچ کے ہم نے مزید کیا دیا, مزید کو کچھ نہیں دیا, حالانکہ خلافت و مروت یہ ہوتی ہے آپ کو کوئی ہڈیا پیش کرے تو آپ اس سے بہتر ہڈیا کوشش کرے تو اسے پیش کرے, جیسے کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ بہتر سلام کرے, اس نے السلام علیکم کہا ہے آپ جواب میں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اور مزید توفیق اللہ و برکاتہ کہیے, بہتر جواب بہتر دیجیے, تو یہاں یہ ہے کہ انہیں اپنے اس کوئی غرہ نہیں ہوتا اپنی نیکی پر, بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کی عذاب کو پھیر دے, اس کا جو عذاب کو لاگو ہو جانے والا ہے, چمٹ جانے والا ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر آخری بات میں یہاں عرض کی یاد کر رہا ہوں, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں, ہاں ان کے پاس زائد مال ہے لیکن اسراف نہ کرتے, ورنہ یقو نہ ہی بغل سے کام, بس آپ پاس خرچ کرنا ہوتا ہے, اپنے پاس نہیں بھی ہے تو قرض لے کر بھی آدمی خرچ کرے, تو دور بھی قرض لیتے کہ قرض لینا جو ہے تو بری بات نہیں ہے, لیکن نیت بغائے کی موقع ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری جو ہے ہمارے مذہبی طبقے میں پیدا ہو گئی, وہ یہ ہے کہ وہ قرض کے نام پر بھیک مانگتے ہیں, قرض اب فائدہ کے قرض مانگنے میں تو کوئی ان کو نکالوں کے لیے خرچ مانگ رہے ہیں, لیکن پتا ہے کہ ہم نہیں واپس کر نہیں سکتے, ہمارے رکھائی ہے. تو قرض کو لینا چاہیے آدمی کو اسی حساب سے جس کے بارے میں اسے اندازہ ہو کہ میرے وسائل ہیں کہ بنوں گا, اور یہ نیت اس کی ہونی لازمی, ورنہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, وہ ایک دو مرتبہ وہ صاحب یاد دلائیں گے پھر کہیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ دینی شخصیت ہے اور چھوڑو بات کرو. تو یہ قرض کے نام پر بھی معلوم لگے گی بہت غلط ہے, البتہ قرض لیا جا سکتا ہے, قرض یہاں کرنا ہے لیکن اس کی نیت ادائیگی کی پختہ ہونی چاہیے, اور اسی درجے میں قرض لیا جائے جس کی واپسی کی ادائیگی کے لیے کم سے کم جو حالات ظاہر ہیں اس کے اعتبار سے معلوم ہو کہ ہم یہ واپس کر سکیں. یہ میں نے مثال دی ہے قرآن مجید میں. اب دیکھیے آپ نے یہاں دیکھا رات کی نماز کا ذکر آیا, فرض نمازوں کا ذکر نہیں آیا, کیونکہ یہ اصل کے اس ملنکر شخصیت کے نقوش ہے. ایک ہے عام سطح مسلمانوں کی, اس کے اعتبار سے تو نماز پنجگانہ جو ہے اصل اہمیت اس کی ہے, فرض نماز وہ ہے, کوئی نفل نماز جو ہے وہ اس کا مداوع اپنی تلاشی نہیں کر سکتا. آپ ساری رات جاگتے رہے لیکن فرض نماز نہ پڑھے, فجر کے وقت ہو جائے تو آپ کا ساری رات کا جاننا زیرو ہو جائے گا. اور دوسری طرف فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ لیا جائے گا. تو فرق یہ اور نفل کے اندر یہ فرق یہ ہے کہ کسی بھی یہاں فرق کا ذکر نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. یہاں تو وہ بلندر شخصیت جو ہے میچیور شخصیت جس کے لیے ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں, من حسن الاسلام المرء ترک ہو مالا یعنی, کسی انسان کے اسلام کی خوبی اسلام کا حسن. جیسے ہم نے حدیث جبرائیل میں پڑھا اسلام ہے پھر ایمان ہے پھر احسان ہے, جس شخص نے اپنے دین کو خوبصورت بنا لیا اس کا اسلام اب دل ربا ہے, اس کا اسلام جو ہے دل میں خوب جانے والا ہے, وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہے در حقیقت موضوع اس کا اس کے اعتبار سے رات کی نماز. اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں جیون میں ان میں پہلی حدیث تو ہے یہ متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں حضور نے تین اوقاف بیان کیا, یہ وہی نجور وہ جس کے اندر حسن ادب بھی پیدا ہو چکا ہے, محظم ہے شائستہ ہے, اس کے اوقاف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا اسے یا تو کوئی اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے یا خبر دینا چاہیے. یہ بے تکی باتیں کرنا, خام خواہ کا استحضاء اور مذاق ہو رہا ہے اور کہتے ہو رہے ہیں, گپ بازی ہو رہی ہے یا تال و تشریح ہو رہی ہے یا استحضاء ہو رہا ہے, تمسخر ہو رہا ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے, یہ چیزیں جو ہے یہ پھر اس سطح کی شخصیت کو زیر نہیں دیتی. خاموشی, خاموشی کے اندر خود ایک بہت بڑا انداز تکلم ہے, خاموشی بولتی ہے. بسا اوقات انسان خاموشی کے ذریعے سے زیادہ اپنے جذبات احساسات کا اظہار کرتا ہے, اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کی ترجمان بن جاتی ہے. بولو تو اچھی بات کرو, اچھی بات کرو, نصیحت کی بات کرو, لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرو, لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو, ذکر اللہ کرو, اللہ کی یاد کرو. یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, یہ بولنے کی صلاحیت جو ہے یہ میں نے بعض مواقع پر پہلے بھی بیان کیا ہے, یہ ٹاپ موسٹ صلاحیت ہے انسان کی. آپ کو معلوم ہے بہت سی ہماری صلاحیتیں ایسی ہیں جن میں حیوان ہم سے بہت آگے ہیں. اب سماعت اور بصارت بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, لیکن بہت سے حیوانات جو ہیں ان کی سماعت سب سے بہت آگے, بہت بہت آگے. خاص طور پر گھوڑے کا, گھوڑے کی کنورٹی مشہور ہے. گھوڑا سوار کو لے کے جا رہا ہے, اچانک گھوڑے کے کان کھڑے ہو گئے, معلوم ہوتا ہے کوئی اینٹینا جو ہے کھڑا ہو گیا, اسے خطرے کی آواز آ گئی, سوار کو نہیں آئی. وہ سوار جو ہے گھوڑے کے کانوں کو دیکھ کر اندازہ کر لے گا کہ کوئی آس پاس کو خطرہ ہے. اسی طرح بصارت ہے, بہت سے حیوانات جو ہے, بہت سے پرندے شکاری جو ہیں وہ بہت بلندی سے دیکھتے ہیں زمین پر پڑی ہوئی بلندی کو, بہت بہت سے جانور ایسے ہیں بغیر روشنی کے دیکھتے, کنٹوں موقع جو ہے روشنی ہوگی تو دیکھیں گے, وہ نہ تو نہیں دیکھ سکتے. تو اگر کے سب وہ بخش جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی بڑی چوک کی صلاحیتیں ہیں. ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. لیکن یہ حیوانات کو بھی ہے, ان حیوانات میں سے بعض میں ہم سے زیادہ, لیکن ایک جو صلاحیت ہے وہ لطف, حیوان ناطق گفتگو کرنے والا, اظہار معافی ضمیر کرنے والا. اور اس کے دو پہلو ہیں, دوسرے کا کلام کو سمجھنا اور پھر اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرنا, یہ دونوں پہلو سیکھ کے جب ہم فزیولوجی پڑھتے تھے میڈیکل کی تعلیم کے دوران, تو یہ اصل میں دونوں حصے جو ہیں وہ ایک ہی پروسیس کا یہ دو پہلو ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہیں آپ کے پاؤں میں آپ کے کسی جسم کے حصے نے کیوٹی نے کاٹا, تو ایک دم جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا ہاتھ سے کاٹا ہے تو ہاتھ ہی لگا, اس میں آپ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں, یہ ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے. کہ وہاں سے سنسیشن پاس ہوئی ہے اور دماغ میں پہنچی ہے, دماغ میں اسے انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ کوئی موجش ہے اس وقت میرے جسم کے فلاں حصے سے چلتی ہوئی ہے, وہاں سے آرڈر آیا ہے, تب وہ مسلس موو کرتے ہیں, ورنہ مسلس تو موو نہیں کر سکتے. سینٹرل نروس سسٹم درمیان میں آئے گا کہ پہلے سینسری حصہ آیا, اس سے احساس ہوا, ادراک ہوا, اس کے بعد اس کو موٹر فنکشن جو ہے وہ جو مسلس آپ کے ہیں انہیں حکم دیا گیا, انہوں نے عمل کیا. اسی طرح ایک کلام آپ نے سنا, اس کو انٹرپریٹ کیا, پھر یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے آپ نے اس کو بیان کیا. یہ دونوں سپیچ سینٹر کہلاتے ہیں برین کے اندر, اور سب سے بڑا جو برین کے اندر جو ایریا ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر وہ سپیچ سینٹر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس زبان کے استعمال کے اوپر قرآن و حدیث میں بہت زور دیا گیا. سورہ احزاب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور بات وہ کرو جو بالکل سیدھی اور درست, جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. ایک بات تمہارے اندر آ گئی ہے, طبیعت کہنے کو آمادہ ہے, لیکن تول لو پہلے, تمہیں کہنے کا حق حاصل ہے. Will you be able to justify it on the day of judgment? جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے جسٹیفائی کر سکو گے کہ اللہ مجھے یہ کہنے کا حق تھا, یہ سارا حساب کرنے کے بعد زبان کھولو. خون کھولو سبیلا. اور عجیب ہے یار, یسرح لکم اعمالکم, دو شرطیں پوری کر دو, دل میں تقویٰ, زبان پر کنٹرول, اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے. کسی کے زبان کے اوپر کنٹرول بہت مشکل ہے, اس میں کوئی طاقت لگتی نہیں, جو منہ میں آیا پک دیا, کوئی افرٹ تو نہیں لگتی, ذرا سا اپنے احساسات کو لیلا چھوڑ دینا, یہ سیلف سینسر آپ نے اٹھا دیا, اب جو آ گیا منہ میں پک دیا. وہ تو جو ہے کہ بے حیا بات ہو ہلکے خواہی کو, ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھ جائے پھر آدمی تو چاہے کرنا. اسی لیے فرمایا گیا کہ قولوا قولا سدیدا. ایک مرتبہ ایسے موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پوری طرح متعارف ہو چکے ہیں, ایک بڑی طویل حدیث ان کی ہم پڑھ چکے ہیں. ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے اس پر بھی ہمارا معاوضہ ہوگا؟ پر میں فکر رکھتا ہوں بھائی ہاں معاذ, یہ بڑے پیار بھرے انداز کی بات ہوتی ہے. اے معاذ تمہیں تمہاری ماں ہوئے, یہ وہاں کا بھاؤ رکھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی. اس نے ملامت کا ایک انداز, میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں. عقائد و السنت, زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں بویا جائے گا. اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے نکلے گا, جھاڑ جھکاڑ, اور یہ تمہیں جا کر پھر کاٹنا ہوگا قیامت کے لیے. حقائق اس کو کہتے ہیں, کھیتی کا کاٹنا بھی ہوتا ہے. حبل حقیق, دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں, ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے پھل آپ اتار لیتے ہیں, اگلے سال پھر پھل آ گیا پودا وہی تو وہی, اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندم کی ہے چاول کی ہے گنے کی, وہ آپ نے پاٹی اس کو کھیتے حقیق. حسائد السنتکم, تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شہد ہوں. اسی میں بلکہ ایک ذرا اور حدیث بھی ہے, ذرا اس میں حیا کا پہلو معنی ہوتا ہے بیان کرنے میں, لیکن حدیث نبوی ہے, حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے. آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو باتوں کی ضمانت دے دو, کہ تمہارے دو عضو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے تھے ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا, جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اب دیکھیے کوئی دو من نظر ہے, ڈیڑھ من ہے, دو من سے بھی زائد ہے, تب اس میں دو عضو ہیں, ایک زبان اور ایک شرمگاہ. ان دو کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا, باقی پورا جسم جو ہے اس کی جو بھی حرکات اور شکلات ہیں ان کی گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائیں گے, غلط صاف کریں گے بھی. جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے, اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے انسان سے, ظاہر بات ہے. اب انسان مرکب من النسیان والخطا, تو اللہ معاف کر دے گا. یہ فلسفہ ہے دین کا, آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے, آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. اس چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا جل گئے پھر فوراً اسے پھر چلے تو اللہ معاف کرنا تھا ان چیزوں, لیکن زندگی کا رخ ہی ٹیڑھا ہو گیا اب تو معاملہ بالکل برس ہو گیا. اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں, جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے. رخ سیدھا رہے, اللہ یہ احکام اور اس کے رسول کی سنت, اس پر رخ سے آدمی چل رہا ہے. جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب, شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جدوجہد, اس پر انسان لگا ہوا. اب خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, لغزش ہو گئی. کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا ایک واقعہ, میڈیکل کالج کے ففتھ ایئر تھا, بڑا دیر ہو گئی تھی, فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا. ڈاکٹر امین الدین بڑے سخت تھے, پانچ منٹ کی مہلت دیا کرتے تھے, اس کے بعد دروازے بند, اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو میں تیز چل رہا تھا, بارش ہوئی تھی, سائیکل پر تھا, سائیکل پھسلی میں گرا, گرتے ہی زندگی کے مانند اٹھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے, ایک یہ ہے کہ گرا تو پڑا ہوا تھا, تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے, ایک یہ ہے گناہ ہوئے فوراً سے, جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب, فوری طور پر اگر توبہ کرنے تو اللہ تعالیٰ لازم انما التوبۃ علی اللہ للذین, دو وہ لوگ کے جو کوئی گناہ تو ہو گیا خطا تو اس فوراً توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا توبہ, اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اس اعتبار سے حضور نے فرمایا یہ دو اعضاء ہیں ان کی ضمانت مجھے دے دو, ان کا استعمال غلط نہیں ہوگا تو جنت کی ضمانت مشکل نہیں. تو پہلی چیز جو آئی آج کے یتیم اوقاف ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, یا تو اچھی بات کرے زبان سے اچھی بات نکالے, زبان کا صحیح استعمال کرے, اور یا یہ کہ خاموش رہے, یہ خاموشی کہیں بہتر ہے. اور ایک حدیث میں خاموشی کے لیے لفظ آیا ہے وَأَن يَكُونَ خَمْتِي فِكْرًا, امر علی ربی بے تسرے, مجھے میرے رب نے نو باتوں کا حکم دیا ہے. یہ حدیث اس اعتبار سے بڑی ممیز ہے, اس لیے یہ نہیں کہا ہے حضور نے کہ تم بھی ایسا کرو میں تمہیں حکم دیتا ہوں. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ امر علی بے ہند امنی عام حکم کے خم سے, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا. لیکن یہ جو نو چیزیں ایک حدیث میں آئی ہیں یہ اتنی اونچی ہیں اتنی بلند ہیں, وہی جو میں کہہ رہا ہوں میچور شخصیت انتہائی پختہ شخصیت, ایک بندہ مومن کی پوری طرح تربیت یافتہ شخصیت, پوری طرح مہذب اور شائستہ شخصیت. امر علی ربی میں کس, مجھے میرے رب نے نو باتوں کا حکم دیا, خشیت اللہ کے صدر والعلا دیا, اللہ کا خوف ہو تنہائی میں تخلیے میں بھی اور علل اعلان بھی, لوگوں کے سامنے تو سب کے سبھی اللہ کے احکام پر چلنے والے لوگ ہیں, کیوں بہ خدمت بھی رون ہاں سارے ویر بھی قدرت اندر جا کر کیا کرتے ہیں, خشیت اللہ کی سدھے بنا دیا, وکلمت العدل فی الغزل والرضا, اور عدل کی بات کروں چاہے میں کسی سے غصے میں ہوں اور چاہے اس سے راضی ہوں, عدل کو قائم کرتا ہوں. والقصد فی الفقر والغنى, اور وہی درمیانی بات جو ہم نے ابھی پڑھی ہے سورہ الفرقان کے حوالے سے, والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, والقصد فی الفقر والغنى, چاہے فخر ہو اور چاہے آسودگی ہو, ایک درمیانی روش معتدل روش نیانا روش. وان غفل من قطعنی وعطی من حرمنی وعفو من ظلمنی, اس حدیث کے اندر ایک آہنگ بھی ہے قرآن مجید کے انداز کے ساتھ, جیسا کہ آیات کے اندر جس طریقے سے کہ ایک ڈیوائن میوزک میں اسے کہا کر رہا ہوں, میں نے کچھ ہی ہے اس حدیث میں بول رہا ہے. وان غفل من قطع, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, اب یہ بہت بڑے بے نفسی کی دلیل ہے, بہت بڑی بے نفسی کی دلیل ہے, بہت بڑی بے نفسی کی دلیل. وأعطي من حرمني, جو مجھے محروم رکھے اسے میں دوں, وأعفو عن من ظلمني, اور جو مجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دوں. تو یہ کہہ رہا ہوں یہاں وہ باتیں کہی گئی ہیں جو بہت بلند, یہاں پر سراحت یہی ہے کہ امرنی ربی بالقسط, مجھے تو یہ حکم ہوا ہے میں اس پر عمل پیرا ہوں. اس کے بعد ہے وہ جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی, وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرًا, اور یہ کہ میری خاموشی غور و فکر پر مشتمل ہو, اور تو اس کائنات میں الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور تو وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فکر آئیڈل نہیں, غور و فکر میں نطق ذکر, یہ نطق آ گیا میرا بولنا ہو وہ ذکر کر, ذکر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یا جیسے کہ آخری حدیث سے بخاری شریف تھی, کلمتان حبیبتان علی الرحمن سقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں ایسے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں, میزان میں بہت بھاری ہیں, رحمان کو بہت پسند ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کی کمنٹ کی بھی آپ کا اپنا ذکر ہوگی. پھر یہ بھی ذکر ہے آپ دوسروں کو اللہ کی طرف نہ بلائیں نہ دیں, یہ بھی ذکر ہے. اس لیے حکم فرمایا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید, نصیحت کیجیے آزاد جہاں کرائیے نصیحت کیجیے ان کو قرآن کے ذریعے, یہ بھی ذکر ہے. تو فرمایا وان یکون صمتی فکرا ورطقی ذکرا ونظری عبرا, اور میرا دیکھنا جو ہے وہ عبرت پذیری کا دیکھنا ہو, میں دیکھ کر سبق حاصل کروں. عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبور کرنا, دریا عبور کر لیا آپ نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے. عبرت یہ ہے کہ آپ نے کوئی شے دیکھی اور اس کی حقیقت تک پہنچے. دیکھنے کو تو کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے, وہ بھی بچے گا آپ بھی بچ گئے, ان کا فرق ہوا. لیکن ایک حیوان کا دیکھنا ہے ایک انسان کا دیکھنا ہے. دم کی سیام چنی دی نہ چنی دی, درخواست تو یک جذبہ آمیت نہ دی دی, میدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز. ایک دیکھنا حیوانوں کا ہے, تم وہ ہے دیکھنا سیکھو جو انسان کا دیکھنا ہو. دیکھو اور سبق حاصل کرو, عبرت حاصل کرو, نتیجہ نکال. فَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً. اور پھر ایک آخر چیز جو گویا کہ جامع ترین, وَإِنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ, اور یہ کہ معروف کا نیکی کا حکم دوں اور بنی سے روکوں. اچھا اب اس حدیث میں دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ, اور جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے, اس کا فرض ہے, یہ فعل امر ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے, احترام کرے, اکرام کرے. یہ میں نے کہا تھا حسن معاشرت پڑوسی کے حکم. یہاں تک آیا ہے حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے, اتنی تاکید کرتے رہے, اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا, ورثہ میں شامل ہو جائے گا, وراثت میں حصہ مل جائے گا. اس حد تو اسی زمن میں وہ حدیث یاد کی ہے, وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو رہا اور اس کا پڑوسی ٹوٹا, مومن نہیں. سورہ نساء میں تین قسم کے پڑوس کا بیان آیا, والجار ذی القربى نمبر ایک, والجار الذنوب نمبر دو, والصاحب بالجنب نمبر تین. ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتے دار بھی ہے تو دوست دوسرے معاملات ہو جاتے, برابر داری کا بھی حق ہے, پڑوس کا بھی حق ہے. یہ تین سمجھئے کہ معاملہ جو ہے اور زیادہ گمبھیر ہو گئے اس کے حقوق کا لحاظ, اور جس کے برق وہ حدیث ملتی ہے ہمیں واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن, تین مرتبہ حضور نے قسم کا کے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ کانپ گئے ہوں گے, لڑک گئے ہوں گے, کون بدبخت ہے اس کے بارے میں حضور تین مرتبہ قسم کھا کر یہ فرما رہے ہیں. قیل من, کس کے بارے میں ارشاد سے مارا؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بغائبہ, وہ شخص جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں تھا. آپ بد اخلاق تھے, پڑوسی ڈرتا رہتا پتہ نہیں کب کیا پک جائیے, کیا زبان سے کہہ دیں, اس سے گفتگو کرنا ہی غلط ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی شریف ہے, سفید پوش ہے, وہ اپنی عزت کو بچاتا ہے, ڈرتا رہتا ہے, دکھا بھگا یہ شخص جو ہے ازار خانس اور اس کی جو قید کھلتی ہے میں سب نے آپ کو بچاؤ. وقت وہ شخص جو ہے ایسا شخص جس کی وجہ سے یہ خوف ہو وہ ہرگز مومن نہیں ہے. خدا کی قسم مومن نہیں ہے, خدا کی قسم مومن نہیں ہے, خدا کی قسم مومن نہیں ہے. تو پہلا پڑوسی کون ہے؟ جار ذی القربا, دیہات وغیرہ میں. اور پچھلے دہانے میں عام طور پر مستیاں اچھی ہوتی تھی, یہ فلاں برادری کا احاطہ ہے, یہ فلاں برادری کا محلہ ہے. عام طور پر برادری والے لوگ ہی رہتے تھے, اسی لیے وہاں وقت شفا پہ ہوتا تھا کہ اس حصے کا کوئی تو جائیداد جو ہے تو بیچ کر کسی اجنبی کو چلا جائے, ہمارے اس معاشرتی دائرے میں کوئی اجنبی آدمی آ جائے, کوئی مسائل پیدا ہو جائے. تو یہ سب سے بڑا فوج ہے جاری ذرقربا. وہ جاری دونوں میں اور ایک اجنبی پڑوسی جو اس کے بعد آئے گا, اس سے کوئی رشتے داری, یہ پڑوس کا معاملہ ہے. اور بعض احادیث میں آتا ہے یہ پڑوس 40 گھر تک چلتا ہے. یہ نہیں کہ بس آپ کا دیوار بیچ کا پڑوسی ہی پڑوسی ہے, یہ پڑوس جو ہے 40 گھروں تک یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے. ہمارا موجودہ معاشرہ اس چیز سے بالکل بالکل ختم, یہ بات جو ہے محروم ہوئی. یہاں کہ دیوار بیچ کرنے والوں کو بھی سال کا سال ایک دوسرے سے تعارف کر لیا, کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ میرے یہ دیوار بیچ کون بہ رہا ہے. تو تعلقات ہوتے ہیں, شہری زندگی جو ہے وہ اس سب میں کچھ سیلف سینٹرڈ ہو گیا ہے انسان. بس اپنی ذات, اپنے معاملات, اپنا اپنے مسائل ان کے اندر اس طریقے سے گر گیا ہے کہ یہ جو حسن معاشرت اس شے کا نام ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے. ہاں کہیں کہیں ایسا ہے, بعض نئی بستیاں بستی ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کوئی اپنی ایسوسیشن بنا دیتے ہیں, وہ کوئی صبح کو ان کے جو بزرگ لوگ ہیں وہ ایک گروپ کی شکل سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور مسجدوں کے اندر کا ہے بعض جگہوں پر, لیکن اکثر و بیشتر معاملہ ختم ہو چکا. جو جتنی جدید تر آبادی ہوگی اتنی ہی اس سے محروم ہوگی. ایک تو یہ کہ بڑے بڑے مکان بن رہے ہیں, جو پڑوس کا پتہ کیا چلے, دیوار بیچ چاہیے جیسے محل بنے ہوئے. اس حوالے سے ایک دوسرے کی خبر ویسے بھی مشکل جاتی ہے, ورنہ تو یہ کہ پہلے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, اگر کسی گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی تو آپ کو ہی پہنچ گئی نا, جو مسئلہ ہے کیا ہے جا کے پتا چلے, یہاں کیا پتا چلتا کسی کا بھی. تو جار قربا و جار جرم, اب تیسرا پڑوس کیا ہے؟ مسائل بالجنب, اور جو تمہارے ساتھ کا بیٹھا ہوا ہے, یعنی عارضی کرامت, عارضی جو ہے مجاورت, یہ بھی ایک طرح کا پڑوس ہے. آپ بس میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کسی پر جو بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. ٹرین میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو سیٹ پر بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. یہ ایک عارضی پڑوس ہے, اس عارضی پڑوس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کا بھی حق ادا کرنا ضروری ہے. نمبر 3 فرمایا, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِمْ ضَيْفَهُ, اور جو شخص بھی ایمان رکھتا ہو واقعتا اللہ پر اور یوم آخر پر, اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, مہمان نوازی کرے. یہ بھی اصل میں انسانی سیرت و کردار کے وہ موتی ہیں جو ہمیشہ انسان میں تھے, بلکہ جتنا بھی ابھی تمدن پیچھے تھا, بیکورڈ تھا, اتنے ہی یہ صفات وہاں زیادہ. جیسے جیسے اربنائزیشن آئی ہے اور شہری زندگی آئی ہے, یہ چیزیں ختم ہو گئی. وہاں تو یہ ہے کہ پڑوسی آیا ہے, اگر تم مہمان آیا ہے تو اگر صرف اپنے ہی کھانے کے لیے تھا تو اس کے ساتھ رکھ دیا, ایسے واقعات ملتے ہیں, فرار بجا دیا اور بینکر کے ساتھ کھانے کے لیے اسے تاثر دے رہے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں, حالانکہ آپ نہیں کھا رہے. آپ کو معلوم ہے کہ کھانا اتنا کم ہے کہ اس میں پروفٹ آپ کے مہمان کی شکایت کرے. یہ ہم ملتے ہیں واقعات, یہ چیز ہے بس انسان کی بنیادی اوصاف میں, جیسے سچ بولنا, وعدہ پورا کرنا. اسی طریقے سے ایک زبان دے دی ہے, اب وہ عام کی بات ہے, میں اپنی زبان سے ہٹ نہیں سکتا, پیچھے نہیں جا سکتا, وعدہ کیا. یہ چیزیں اب بھی آپ کو جو بیکورڈ علاقے کہلاتے ہیں وہ اس اعتبار سے فارورڈ ملیں گے, ان کے ہاں یہ انسانی کردار کی جو بنیادی موتی ہے یہ ہیرے جواہرات کو زیادہ ملے گی آپ کو بنسبت شہری زندگی میں, اس میں کچھ مجبوریاں بھی ہو گئی. دیہات وغیرہ میں پڑوسی کے مہمان روز روز نہیں آتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ شہری زندگی جو بن گئی ہے اس وقت جو شکل بن گئی ہے, تو دیہات سے تو آپ کو آمد ملے گی, کوئی مقدمے بازی کے سلسلے میں آ رہے ہیں, کوئی خرید و فروخت کے سلسلے میں آ رہے ہیں, کسی آ رہے ہیں. اس شہر سے دیہات کے اندر جانا بہت شاد ہوتا ہے. تو یہ کتنی بات بھی کچھ ہو گئی ہے کہ مہمان نوازی شہر والے کتنی کرے, کس کس کی کرے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, میں خود اپنی بات آپ سے بیان کر رہا ہوں, اب یہ کہ زہر سے اصل تک میں ذرا الگ رہتا ہوں, زہر کی نماز پڑھی پھر جا کے کھانا کھایا, آپ کو بالکل دے دیتا ہوں, خیرونا کرتا ہوں. اب اگر اس وقت کوئی صاحب مجھے ملنے آ جائے تو میں سچی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہوگا. اگر میں کچھ کروں گا بھی ان کا تو وہ ایک یوں سمجھیے کہ زبردستی اپنے اوپر جبر کر کے کروں گا. اور جب مجھے معلوم ہو گئی آئے تو اسے خریداری کرنے شہر سے, وہ خریداری کر کے فارغ ہو کے لیے میرے پاس آئے, مجھ سے ملنے تو نہیں آیا تھا, یا کوئی اور کام تھا شہر کے اندر وہ کر لیا ہے, تو اب ذرا جو ہے وہ دوپہر کا وقفہ ہے تو اس میں آ گئے. یہ چیزیں نفسیاتی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن بہرحال جو حکم ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا. لمن کا نہیں والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ, وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور وہ کیفیت اگر ہو واقعتا یہ ہے کہ اگر ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اگر اس طرح کی لیونگ ہو جیسی کہ کبھی ہوا کرتی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوساف بھی لوٹ آئیں گے. یہ جو آرگنائزیشن نے جو خرابی پیدا کی, اسی لیے شاید آپ کے علم میں ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو علامہ اقبال نے مسلمی کو جب سنائی تو حیران رہے کہ جب کسی شہر کی آبادی 500,000 ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ دو, آپ نیا شہر آباد کرو. یہ تو کروڑوں کی آبادی کے شہر, اب کراچی 225,000,000, وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اس آرگنائزیشن نے جو شکلیں پیدا کر دی وہ انتہا کو پہنچی, جس پر تجربہ کیا گیا خاص طور پر جرمنی میں. انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بھی پورے ملک میں پھیلا دیا. یہ نہیں کہ انڈسٹریل ٹاؤن علیحدہ بن رہے, نہیں, 20-20-30-30 میل کے فاصلے پر ایک انڈسٹری لگی, اس کے ساتھ ہی آبادی ہو گئی, اس کے ساتھ ہی اسکول ہو گیا, اس کے ساتھ ہاسپٹل ہو گیا, وہ اب ایک گویا کہ یونٹ بن گیا. اس کے بعد 20-30 میل کے بعد پھر 20-30 میل کے بعد, تو اس سے یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک جو مدنیت ہے اور تمدن ہے وہ ایک بہتر شکل کی ضرورت پا رہے ہیں. اس آخری قول کے زمین میں ایک واقعہ جو تاریخ میں بہت مشہور ہے حاتم طائی کا, یہ عیسائی تھے لیکن یہ کہ بہت بڑے مخیر انسان تھے. ان کے بیٹے علی ابن حاتم ایمان لائے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو بہت مشہور تھا, بہت عمدہ, بہت قیمتی, بہت اعلیٰ نسل. ایک روز ان کے ہاں مہمان آ گیا, ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا کوئی کھانے کے لیے, وہ گھوڑا بھی باہر گیا, اس کی سارا اس کے بعد بیٹھے پوچھا آپ کیسے آئے, میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایسا گھوڑا ہے کہ میں آپ سے وہ لینے آیا ہوں. کہا کہ بھائی وہ گھوڑا تھا میں نے وہ کر کے میں چلا لیا. تو حاتم طائی مشہور ہے, اس کی سخاوت اور عزت کی تھی حضور نے, حاتم کی بیٹی کی بھی عزت کی تھی. وہ تنیس کی حیثیت سے جنگ کے اندر مصروف ہو کر آئی تھی, حضور نے چادر بھی تو اڑائی اس لیے کہ حاتم کی بیٹی. تو یہ بہرحال مہمان نوازی کا معاملہ ہے ہمارے دین میں. تو یہ تین اوصاف ہیں جو ایک مچور شخصیت کے اگر بولو تو خیر زبان سے نکالو ورنہ خاموش ہوں, اور اپنے پڑوسی کے حقوق کا لحاظ رکھو, اس کی جذبات, اس کے احساسات, اس کی ضروریات, ان سب کا. احساسات کے معاملے میں یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے تو گھر لے کر آؤ تو یا تو پڑوسی کے ہاں بھی بھیجو, اور یا اگر اتنی کم مقدار میں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ بمشکل کچھ فائدہ بنے گا تو کم سے کم چھلکے یا گٹھلیاں باہر بن ڈالا. بتا جو ہوتا تھا کوڑا لیا اور دروازے کے باہر پھینک دیا. اب وہ پڑوس کے بچے دیکھیں گے ان کے یہاں آم آئے تھے آج, ان کے یہاں خربوزہ آیا آج, وہ جو حسرت ہوگی وہ حسرت تھا. تو اس درجے احساسات تک کا جو ہے لحاظ رکھا جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر